صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الآية. قرآن مجید کی آیت اعملوا آل داود شکرا، اگر اس کی دوسری طرف رکھ دیں قرآن مجید کی آیت اعملوا آل داود شکرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داود علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے زمین میں خلافت دی اور انہیں کہا کہ اے داود، ایسے اعمال اختیار کریں جو شکر گزار لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. اور آگے فرمایا: قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار لوگ بہت ہی تھوڑے ہوں گے. ایک تو ایمان والے ہی بہت تھوڑے ہیں اس پوری میں جو اللہ کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ ان ایمان والوں میں بھی جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے وہ اور بھی تھوڑے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلافت دی، حکومت دی، اور حکم دیا کہ اے داؤد، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور ساتھ ساتھ فرمایا: قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں. یہ اس لیے ذکر کیا کہ جو چیز تھوڑی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت اور ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اگر ساری زمین میں سارے انسان اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے تو پھر شکر ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے وہ انعام و اکرام بھی نہ ہوتا جو ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر بھی بہت سارے انعامات کیے، بہت ساری نعمتیں دی، کیا ہم بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا ان زیادہ لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کا کے ناشکر ہیں. آج انسان صرف اسی کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی کی بات مانتا ہے جس کی بات ماننے پر وہ مجبور ہوتا ہے، قانوناً مجبور ہو یا معاشرے کا رسم و رواج ہو اس لیے مجبور ہو. جہاں کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہاں انسان اپنے محسن کو فراموش کر دیتا ہے. اس کی مثال دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ والدین کا ایک شکر کا رواج ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رواج ہے، لہذا کوئی اپنے والدین کو اولڈ سینٹر میں یا ایدی سینٹر میں داخل نہیں کرتا. انگریزوں کے ہاں رواج نہیں ہے، بوڑھے والدین کو گھر میں رکھنے کا، وہ داخل کر دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں بھی رواج ہو گیا تو ہم بھی اسی روش پہ چل پڑیں گے جو یورپ میں ہے. اور آپ نے اخبار میں خبر بھی سنی ہوگی کہ باقاعدہ اولڈ سینٹر وہی اسی طرز پہ کھولے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی جس طرز پہ یورپ میں ہے. اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ بہت سے بوڑھے والدین ایسے ہیں جن کو اولاد گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ جگہ جگہ رولتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ادارے کھولے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اولاد ایسی ہے اس کے لیے قانون بنایا جائے کہ ایسے بوڑھے والدین ایف آئی آر کٹوائیں اپنی ایسی اولاد کے خلاف جو ان کو خرچہ نہیں دیتی یا ان کی کفالت کا انتظام نہیں کرتی، لیکن گورنمنٹ ان کے لیے ادارے کھول رہی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ کچھ وقت کے بعد یہ ہمارے ہاں بھی اللہ نہ کرے یہ رواج جڑ پکڑ جائے گا، اور ہمارے ہاں بھی بوڑھے والدین کے ساتھ وہی سلوک اللہ نہ کرے کہ ہونا شروع ہو جائے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس چیز کا ہمارے معاشرے میں رواج ہو اور ہم عرف کی وجہ سے اس پر عمل کرنے میں مجبور ہوں، وہ کام تو ہم کرتے ہیں، یا جس چیز کے پیچھے قانون کی طاقت ہو وہ کام تو کیا جاتا ہے. جس چیز کے پیچھے دنیا میں قانون کی کوئی طاقت نہیں ہے اور رواج بھی نہیں ہے، تو اس میں شکر ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. دیکھیے جتنے احسانات اللہ کے ہیں اپنی مخلوق پر، اتنے دنیا میں کسی کے کسی پر احسانات نہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس مخلوق میں سب سے زیادہ احسانات والدین کے ہوتے ہیں اولاد پر، سب سے زیادہ احسانات اس مخلوق میں. والدین کی محبت اولاد کے ساتھ ایسی خالص اور پیاری محبت ہوتی ہے جس میں دنیا کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. اس کی میں دلیل دیتا ہوں. میاں بیوی میں محبت بھی ایک حد تک ہوتی ہے، بھائی بہنوں میں بھی ایک حد تک ہوتی ہے، دوستوں میں بھی ایک حد تک ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی معذور ہو جاتا ہے نا ان میں سے، تو دوسرا اسے پھر بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ والدین وہ واحد اللہ کی مخلوق ہیں کہ اولاد اگر بڑھاپے میں بھی معذور ہو جائے تو پھر وہ والدین کی طرف دوڑتی. ہم نے بوڑھے بچوں کو دیکھا اپنے سے زیادہ بوڑھے والدین کی طرف جاتے ہوئے. تو کیسے معذور ہو جائے انسان، کو اپنی ماں یا باپ یاد آتا ہے معذوری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، جب معاشرہ اسے مسترد کر دے. یہ جو بنے ٹھہنے پھرتے ہیں نا، تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہیں بازاروں میں، اس لیے کہ ہمارے جسم کے صحیح سارے اعضاء سلامت ہیں. کوئی معذوری ہو جائے تو آدمی اپنے والدین کی طرف رجوع کرتا ہے اور والدین اس کو مسترد نہیں کرتے. آپ دیکھیے اولاد میں اگر کوئی بچہ معذور پیدا ہو تو بھی والدین اسے اتنی ہی محبت کے ساتھ ساری زندگی پالتے ہیں جتنی محبت کے ساتھ وہ صحت یا صحت مند بچے کو پالتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی محبت اولاد کے لیے بالکل نیٹ کلین اور خالص ہوتی ہے. تو ان سے زیادہ احسانات کا تصور نہیں، لیکن اس اللہ کے احسانات کا اندازہ لگائیے جس نے والدین کی نعمت دی، بچے کو ماں کی نعمت سے نوازا، جو کتنے سال تک اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے اور کیسی خدمت کرتی ہے. یہ جو بنائی ہوئی تخلیق ہے نا، ماں کی نعمت یا باپ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. جب اس عالم کو بنانے کا ارادہ کیا تو اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. ان 100 حصوں میں 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا کہ اس ایک حصے کے اثرات ہیں کہ اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو اونٹنی اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ دودھ پی سکے. تو ایک جانور کے دل میں جو اپنی اولاد سے یہ محبت ہے، یہ وہ تقسیم شدہ محبت کا کروڑواں حصہ ہے جو اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک کو تقسیم کیا. اتنی یعنی کروڑوں حصے، کھربوں حصے بنائے اس ایک رحمت کے، لیکن اس کھربے حصے میں اتنی طاقت ہے کہ ماں اپنے بچے پر، جانور کی ماں بھی اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے اس ایک رحمت کے ہزارویں کروڑویں حصے کی بنیاد پر. تو سوچئے کہ اللہ کی رحمت کیسی ہوگی. یہ اللہ ہی کی رحمت ہے جس نے اپنی مخلوق کو بنایا، آسمان سے رزق برساتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم کسی کے بھی انعامات اور احسانات اگر گننا شروع کر دو، گن سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، ایسے سافٹ ویئر بنائے جا سکتے ہیں کہ اس میں احسانات کی فہرست کو سمویا جا سکے، لیکن اگر تم اپنے خالق اور مالک کے احسانات کو گننا شروع کر دو تو اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور قلم کی جو لکڑیاں ہیں وہ گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ختم نہیں ہوں گے، لکھ نہیں سکتے ان. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس خالق نے اتنے انعامات کیے اور ایسے ایسے جو، یعنی آپ ایک آنکھ کو دیکھ لیں، یہ جو آنکھ ہم دیکھتے ہیں نا، جس آنکھ سے، اس میں اتنی ہزاروں رگیں ہیں جو دماغ کی طرف جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی، جیسے بجلی کی تارے ہوتی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کمپیوٹر کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس میں کیسی چھوٹی چھوٹی تارے گچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے بھی زیادہ تارے اس آنکھ کے اندر ہیں جو دماغ کی طرف جا رہی ہیں. کان میں ایسی تارے پورے پورے، یہ دماغ جو ہے نا یہ کنٹرول کر رہا ہے جسم کے ایک ایک عضو کو. سارے جسم کے سارے اعضاء سے پہلے موٹی موٹی تارے نکل گئے، پھر ان کی چھوٹی تارے، پھر ان سے چھوٹی ہوتے ہوتے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں یہ تاروں کے گچھے دماغ پہ جا کے ٹچ ہو رہے ہیں اور دماغ ان کو ان تاروں کے ذریعے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. ایک آنکھ ہی کو دیکھ کے ایک سائنسدان نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آنکھ خود سے بنی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ایسا تاروں کا پیچیدہ نظام جو ہے، اس کو پلاسٹک کے ٹیپ چڑھا کے اس میں دماغ میں ایسے جوڑ دینا، یہ ممکن نہیں ہے. تو کس قدر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دکھانے کے لیے ایسے ویڈیو کیمرے ہمارے دماغ میں نصب کر دیے ہیں کہ یہ ویڈیو کیمرہ پیدائش سے لے کے موت تک چلتا رہتا ہے اور ویڈیو بناتا رہتا ہے. یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے نا، یہ بالکل وہی پروسیس اس میں وہی پروسیس ہوتا ہے جو ہماری آنکھ میں ہوتا ہے. سائنسدانوں نے یہ ویڈیو کیمرہ آنکھ ہی کو دیکھ کے بنایا ہے. ویڈیو بن رہی ہے, ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ لوگوں کی ویڈیو بن رہی ہے اور وہ میرا دماغ اس کو پڑھ رہا ہے. اور ان ہزاروں تاروں میں سے ایک تار میں بھی گڑبڑ ہو جائے تو کوئی اندھا ہو جائے گا, کوئی کلر لیس ہو جائے گا, کلر بلائنڈ ہو جائے گا, کوئی کسی کو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائیں گے, کسی کو دو کے چار نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ایسی گڑبڑ ہو جائے گی ان تاروں میں سے ذرا بھی دائیں بائیں ہو جائے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. کانوں کی سماعت کا ایسا بہترین نظام بنایا اس نے. چکھنے کا جو عمل ہے نا, کروڑوں قسم کے یہاں پر ایسے اللہ تعالیٰ نے سینسیٹیو آلات ہماری زبان پہ لگائے ہوئے ہیں. دیکھیے, کوئی کڑوی چیز آپ ہاتھ پہ رکھیں ہاتھ نہیں بتا سکتا, کوئی میٹھی چیز رکھیں کتنے مختلف ذائقے ہاتھ پہ رکھ دیں نہیں بتائے گا. ہاتھ ناک نہیں بتائے گی, ہاتھ نہیں بتائیں گے, آنکھ نہیں بتائے گی, کان نہیں بتائے گا. زبان کو بتانے کے لیے, ذائقے بتانے کے لیے اللہ نے ایک گوشت کا لوتھڑا منہ میں لگا دیا. اب اس پہ ذرا سی کوئی چیز ٹپکائیں, جیسے شوگر کے خون ٹپکایا جاتا ہے نا اس مشین پہ, فوراً بتا دیا اس میں شوگر کتنی ہے. تو اللہ نے ایسا زبان کو بنایا کہ ایک قطرہ ٹپکائیں فوراً زبان دماغ کو آرڈر کر دے گی, فوراً دماغ کو اطلاع کر دے گی کہ یہ کڑوا ہے, میٹھا ہے, کھٹا ہے, ترش ہے, اور کیا ہے, نمکین ہے یا چٹپٹا ہے. درجنوں ذائقے فوراً فرق کر کے بتائے گی. پھر زبان کے مختلف حصے ہیں, بعض کڑواہٹ محسوس کر سکتے ہیں, مٹھاس کا نہیں پتا چلتا ان کو. اور یہ ہے کیا, گوشت کا ایک لوتھڑا. اگر مارکیٹ میں اس قسم کا کوئی سافٹ ویئر آتا تو کتنا مہنگا ہوتا, اور اس پہ کتنے تجارتیں ہوتی, اور اس پہ کس قدر اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا. حالانکہ آج تک اتنی ترقی کے باوجود ایسا کوئی سافٹ ویئر سائنسدان دریافت نہیں کر سکے. روبوٹ پورا بنا دیا مگر وہ بے جان, نہ چکھنے کی صلاحیت نہ دیکھنے کی صلاحیت. اس کو دیکھ کے قرآن کی وہی آیت آتی ہے, ان تدعوہم الی الہدیٰ لا یسمعوا, اس کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو یہ بیچارہ سوئے گا نہیں. ام لہم اعیون یبصرون بہا, کیا اس روبوٹ کی ایسی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکے؟ آنکھیں تو لگا دی انہوں نے, لائٹیں لگا دی اس پہ. ام لہم اعیون یبصرون بہا, کیا اس کی ایسی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ایسے کان ہیں جس سے یہ سن سکے؟ روبوٹ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے, اس کے ذریعے انسان ہی دیکھے گا, اس کے ذریعے انسان ہی سنے گا, خود نہیں وہ بیچارہ دیکھے گا. اگر وہ خود دیکھتا, سنتا اور سمجھتا ہوتا تو اسے ہنسی کی بات پہ ہنسی آتی اور رونے کی بات پہ رونا. کتنا ذہین ہے نا روبوٹ, پورا کمپیوٹر اس کے اندر فٹ ہوتا ہے. اتنا ذہین کہ آپ جو ہے نا, اب تو حسابات بھی سنا اس میں ہو رہے ہیں, بڑے سے بڑے مشکل مسئلہ ریاضی کا اس میں ڈالیں وہ بٹن جو ہے نا, وہ سارے نمبر آ جائیں گے, بتا دے گا یہ اس کا 325 کو 448 سے ضرب دیا جائے, بٹن دبائیں گے فوراً جواب دے گا وہ. لیکن بے حس بیچارہ ایسا کہ اسے ہنسی کی بات پہ ہنسی نہیں آتی, رونے کی بات پہ رونا نہیں آتا, حیات نہیں ہے اس میں, نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے. تو اللہ نے ہمیں ایسے آلات دیے جس کی وجہ سے ہم خود دیکھ بھی رہے ہیں, ہم خود سن بھی رہے ہیں, ہم خود بول بھی رہے ہیں, ہم خود ہر بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس اللہ نے ہمیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں, اور داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ بتا کے ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. آج ہم جن نعمتوں میں ہیں, اگر ان میں سے کوئی نعمت ہم سے چھن جائے اللہ نہ کرے, تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت. جب چھنتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی وہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو اللہ کا شکر ادا کیسے کیا جائے؟ شکر ادا تو کرنا ضروری ہے یا نہیں, یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. اب بات ساری یہ ہے کہ شکر کیسے ادا کیا جائے. دیکھیں, یہ ساری دنیا کے سارے کافر بھی یہ بات مانتے ہیں کہ جو گاڈ ہے نا, جو خالق ہے, ہندو جسے بھگوان کہتے ہیں, عیسائی اسے گاڈ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے. تو جو خالق کائنات ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اس پہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کا اتفاق, ساری دنیا کے سارے انسانوں کا, اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں, جو گاڈ کو مانتے ہی نہیں ہے دہریے, وہ تو خدا ہی کو نہیں مانتے, تو شکر کس کا ہوگا؟ تو پھر مانتے ہی نہیں نا. جو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے, اس پر تو سب کا اتفاق. اختلاف یہاں ہے کہ وہ شکر کیسے ادا کیا جائے. اختلاف کہاں پر ہے بولے بھائی, ادا کیسے کیے؟ عیسائی کہتا ہے وہ شکر ادا ہوگا چرچ میں جا کے. آپ چرچ میں جائیں, عبادت کریں, اور عیسائی ابن مریم کی بھی عبادت کریں, چونکہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں, تو جو اللہ کے بیٹے کو خوش کرے گا تو اللہ خود بخود خوش ہوگا. آپ جیسے کسی کے بیٹے کو ہدیہ دے دیں تو باپ خوش ہوتا ہے, نہیں ہوتا؟ ہندو کہتا ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا, اس کی روح, بھگوان کی جو روح ہے, یہ بتوں میں آئی ہوئی ہے. یا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نیک لوگ تھے تو ان کی مورتیاں بنا کے ان کے سامنے جھکیں گے, تو یہ چونکہ اللہ کے محبوب بندے مجسم صورت میں ہے, تو جو کسی محبوب کا دل خوش کرتا ہے تو خالق کا دل خوش ہوگا نا اس سے, تو ہم ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں, اور ان سے منتیں مانتے ہیں کیونکہ خالق نے خوش ہو کر ان کو بہت ساری چیزوں کے اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں، بارش برسانے کے اختیار اس بت کو ہے، اور اولاد دینے کا فلانے بھگوان کو، اور فلانے اس کو، اور فلانے اس کو، جو بندروں میں انہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ عمل کریں گے تو جو بھگوان ہے وہ اس سے خوش ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا، سکھوں کا اپنا اصول ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ یہودیوں کا اپنا ایک ضابطہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک یروشلم کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی جائے گی بیت المقدس کی، اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فلسطین کے مسلمانوں کو مار مار کے برکس نہیں نکال دیں گے ہم تو اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا. تو ہر ایک کا اللہ کو خوش کرنے کا معیار اور طریقہ کار الگ ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ خالق ایسی چیز ہے جسے خوش رکھنا، جس کا شکر ادا کرنا اور جس سے بنا کے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری. تو ظاہر ہے اسلام نے بھی ایک طریقہ بتایا کہ بھئی کیسے خوش رکھ. اسلام کہہ رہا ہے یہ سارے طریقے غلط، ان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے گا، نہ قتل و غارت سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کسی اللہ کے محبوب بندے کے سامنے جھکنے سے خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب واحد بادشاہ ہوں اور میں اس کائنات کو بنانے والا، تو میں اپنی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے کسی کو جھکا کے خوش نہیں، بلکہ میں اس سے غضبناک ہوں گا. کیونکہ تم اپنی ملکیت میں شرکت برداشت نہیں کرتے، کوئی حکومت میں حکومت برداشت نہیں کرتا، تو میں خالق جس کا حق عبادت ہے کہ میری عبادت کی جائے، میں اس میں شرکت کیسے برداشت کر لوں گا، میں اس میں کیسے، میں کسی پتھر کے. اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو اختیارات ہیں، ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کو اختیارات ہیں بارش برسانے کا اور اولاد دینے کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب ان کو پکارتے ہو تو تمہاری پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے یہ. ام لہما آئی ہوئی سرونا بھی ہے، ان کی تم نے پتھر کی آنکھیں لگا دی، کیا ان آنکھوں سے ان کو نظر آ رہا ہے، تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. ام لہما ارجلی یم شو نبی، انہیں مارو تو بھاگ نہیں سکتے. یہ کوئی ہندو کسی مندر میں جا کے کسی بت کو توڑ پھوڑ کے بھی پھینک دے، وہ بت ایک ہاتھ اٹھا کے چماٹ نہیں لگا سکتا، اس تھپڑ نہیں لگا سکتا. تو یہ اللہ نے قرآن میں دلائل دیے اور بتایا کہ یہ سارے طریقے اللہ کو خوش کرنے کے غلط ہیں. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، خالق مخلوق جیسا نہیں ہے، اولادیں مخلوق کی ہوتی ہیں، بیوی بچے مخلوق کے ہوتے ہیں، خالق اولاد کے عیب سے، بیوی کے عیب سے پاک ہے وہ خالق، وہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا. تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے علاوہ بھی کسی کی عبادت ہو زمین میں. یہ تمام طریقے اللہ کو خوش کرنے کے غلط ہیں. تو اب طریقہ صحیح کیا ہے، شکر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کی تفصیل بیان کی کہ مجھے اگر راضی رکھنا چاہتے ہو. دیکھیں دو لفظوں میں پہلے تو اس کو واضح کیا، پورے دین کا خلاصہ دو لفظوں میں. یحرم علیہم الخبائف، فرمایا کہ خبیث چیزوں کو، ناپاک اور گندگی کو تم پر حرام کیا گیا، اور احل لکم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا. یہ پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا، گندگی چھوڑ دو، حلال کی طرف آ جاؤ، یہ کام کر لو گے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے میرا شکر ادا کر دی. شکر کا مفہوم کیا ہے کہ بھئی آپ کو جو آرڈر دیا جا رہا ہے، جیسے والدین اپنے بچے کو پالتے ہیں اور بہت اس کی خدمت کرتے ہیں بچپن میں اس کی، تو جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اولاد جب اس میں عقل اور شعور پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے والدین اس سے خوش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والدین اسے جو بات کہتے ہیں یہ وہ کر لیتا ہے. اور والدین خوش کس سے نہیں ہوتے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرے. تو کسی کو خوش کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرو خوش ہو جائے گا، نافرمانی کرو ناراض ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں، والدین کو خوش رکھنے میں تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کس قسم کے احکامات دینا شروع کر دیں. ایسے بعض دفعہ والدین احکام دیتے ہیں جو انسان کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں. آج ایک آدمی کا فون آیا کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں بیوی کو چھوڑ دو. اب یہ ایسا حکم ہے کہ اس میں بڑی مشکل ہے. میں نے کہا بھائی کیا وجہ کیا ہے، اس میں ریزن کیا ہے؟ کہا کوئی ریزن نہیں ہے، بس ساس بہو کی لڑائی رہتی ہے. اب یہاں بندہ آزمائش میں پھنس جاتا ہے، کیا کرے بھائی؟ تو بتانے والا بھی پھنس جاتا ہے، ایک طرف والدین ہے، ایک طرف ایک معصوم لڑکی کو ایسے ہی طلاق دے دیں، اور یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں واقعی کوئی ستانا رہی ہو اس کی والدین کو بہت زیادہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ والدین کا حق ہے کہ اگر وہ بیوی کی طلاق کا حکم دے تو طلاق دے دی جائے. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ بشرطے کہ وہ عورت ظالم ہو. لیکن اب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ لڑکی ظالم ہے بھی یا نہیں ہے، یہ بھی آج کل بڑا مشکل کام ہے نا. تو ساسیں تو بھروسہ تو نہیں ہے کچھ بھی کہہ دیں کسی کو. اکثر میں اکثر کہتا ہوں کہ گورنمنٹ میں کسی کے کچھ کہنے پر پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے آج کل. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو والدین بعض دفعہ ناجائز مطالبہ بھی کر لیتے ہیں، ناجائز مطالبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن خالق نے اپنے بارے میں بتا دیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میں تم سے پہلی بات تو یہ کہ ناجائز مطالبہ نہیں کروں گا، کسی خبیث چیز ناپاک چیز کی طرف جانے کا تمہیں حکم نہیں دوں گا، جو غلط ہو اس کا حکم نہیں دوں گا. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں سارے صحیح ہیں، کوئی ایک حکم ایسا نہیں دکھا سکتے جو غلط ہو، جو انسانی فطرت کو اپیل نہ کرتا ہو. اور دوسری چیز اللہ نے بتا دی کہ وہ حکم بھی آسان ہوں گے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کی اس صریح آیت ہے، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین میں من حرج، من کا لفظ بھی تعمیم کے لیے اور حرج میں تنوین بھی تعمیم کے لیے، کسی بھی قسم کی کوئی ذرا سی بھی تنگی نہیں رکھی تمہارے دین میں. ہمیں جو تنگی محسوس ہو رہی ہے وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ نے نہیں رکھی. ہمیں جو فجر کی نماز میں تنگی محسوس ہوتی ہے وہ اس لیے کہ ہمیں نماز کی اہمیت نہیں، اللہ کے حکم کی اہمیت نہیں ہے. ورنہ یہی اگر جاب کے لیے صبح کوئی بلائے آپ کو، کتنے لوگ اسٹیل مل جاب کرتے ہیں، 5 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں. تنگی جب ہوتی جب حکم یہ ہوتا کہ رات کو سو 4 بجے اور اٹھو 5 بجے، 1 گھنٹے سے زیادہ سونے کی اجازت نہیں ہے، پھر تنگی ہوتی. رات اتنی لمبی اللہ نے بنا دی، کہا جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھ جاؤ، نیند پوری کر لو. نیند پوری کرنے کی اجازت نہ ہوتی پھر یہ تنگی، اس سے صحت برباد ہونا شروع ہو جاتی، بڑی مشکل میں تھوڑے دنوں میں ڈپریشن کے مریض بننا شروع ہو جاتے. جتنے نمازی ہوتے سارے بلڈ پریشر کے بھی مریض ہوتے ساتھ ساتھ، نیند کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. اللہ نے نمازوں کی ٹائمنگ ایسے رکھی کہ سو سکتے ہو. تو پھر فجر اور ظہر میں بہت لمبا وقفہ رکھ دیا، کیونکہ یہ کمانے کا وقت ہوتا ہے، کمانے کا وقت ہوتا ہے. مغرب عشاء میں اتنا نہیں ہے، فجر ظہر میں زیادہ ہے. تو پورے انسانوں کو دیکھ کے ہر لحاظ سے کامل اور جامع دین بنا کر ہمیں دیا گیا، کیونکہ خالق کا بنایا ہوا دین. اس میں حکم دے دیا کہ پانی سے وضو کرو، یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے 5 ٹائم غسل کر کے نماز پڑھو، اس میں تنگی ہو جاتی. حکم دے دیا کہ غسل تو بس جنابت کے وقت کرو اور ہفتے میں 1 دفعہ غسل کرو، اور وضو جو ہے 5 ٹائم کر لو، اور وہ بھی اگر وضو باقی ہے تو 5 ٹائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں. 5 ٹائم نمازی لوگ وضو کرتے نہیں کرتے، کتنے آرام سے. اگر تنگی ہوتی حرج ہوتا تو یہ وضو کا عمل ناممکن ہو جاتا ان کے لیے. اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لو. اسی کو فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن کوئی تنگی والا معاملہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، بہت آسان دین پیش کر دیا ہم نے. تو اب دیکھو اللہ تعالی نے 2 باتیں بتائی ہیں پورے دین کا خلاصہ. ایک تو یہ کہ میں کسی غلط بات کا تمہیں حکم، بولیے بھائی، نہیں دوں، غلط بات کا حکم نہیں. ساری باتیں صحیح، آپ شریعت کے ایک ایک حکم کو، میں بھی تفصیل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں بتاتا، کسی بھی حکم کو کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا بہترین، اتنا بہترین. دیکھیں اگر حکم ہوتا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو، یہ غلط حکم ہو جاتا، نہیں ہو جاتا؟ اگرچہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو ماننا یہ بھی پڑتا ہمیں، اللہ پہلے والدین بعد میں. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا تو انہی کے ساتھ، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا سب سے پہلے انہی کا حق ہے. اس مخلوق میں والدین سے بڑا حق کسی کا بھی نہیں. تو یہ فطرت کے موافق حکم ہے. قرآن نے حکم دیا والا تقتلوا انفسکم، قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نے کسی معصوم جان کو ہلاک کر دیا، فکانما قتل الناس جمیع، ایسے جیسے ساری انسانیت کو ہلاک کر دیا اس قتل سے، روکا اللہ تعالیٰ نے. تو فطرت کے مطابق اگر اللہ حکم دیتا معصوم لوگوں کو مارنا شروع کر دو، بعض لوگوں کے مذہب میں یہ چیز داخل ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، ان کو خوش ہوتے ہیں، اس انسانیت کو اذیت پہنچا کے خوش ہوتے ہیں وہ. تو ایک ایک حکم کو، طہارت کا حکم دیا، گندگی کا نہیں دیا. ہندوؤں کے ہاں پیشاب میں بچے کی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیشاب کی چھینٹیں ماری جاتی ہیں، ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، بچے کو نہلایا جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، اس کے سر کے بال بھی صاف کر کے پھینکے جاتے ہیں، گندگی دور ہو جائے. تو یہ اب کون سا حکم سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی نہلانے والا اچھا ہے، گندگی والا اچھا نہیں، فطرت کہتی ہے غلط. تو اور بہت سارے احکامات آپ دیکھ لیں. تو میرے بھائی اسی طرح، ہاں ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے فرمایا غلط بات کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے، نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ دوسرا کیا فرمایا بتایا، تھوڑا آپ کی یادہ، مشکل کام نہیں، صحیح بات بھی اتنی ڈالی ہے تمہارے کندھوں پر جس کی تم میں طاقت اور قوت. جیسے نماز پڑھنا صحیح بات ہے نا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سارا دن سجدے میں ہی پڑے رہو، یا 6 گھنٹے سجدے میں گزارو، 6 گھنٹے نمازوں میں، باقی کتنے بچتے ہیں، 18 گھنٹے وہ تمہاری نیند اور کاروبار کے لیے، تو بھی مسئلہ خراب ہو جاتا. چھ چھ گھنٹے کون تبلیغ والے کہتے ہیں نا ڈھائی گھنٹے کی تعلیم, اس میں محلے کے چار آدمی مبوش کے لاگے بیٹھتے ہیں ڈھائی گھنٹے کی, وہ بھی تعلیم ہے, نماز تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام, تو اس میں کون آ کے بیٹھتا اتنی دیر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تنگی بھی نہیں ہے, آسان آسان دین بنایا. تو اب میرے بھائی اسلام نے جو اللہ کے شکر کی ڈیفینیشن کی ہے کہ خالق کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو, وہ یہ کہ اللہ کے ان احکامات پر عمل کرو جو بالکل فطرت کے مطابق ہیں, اور وہ ہیں بھی بہت آسان. لہذا ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا شکر اگر کسی نے ادا کرنا ہے تو جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے رک جائے. آج مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وظیفوں کی طرف, یہ پڑھنے کو بتا دیں یہ پڑھنے کو بتا دیں, ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ زور ہے. میرے پاس سارا دن جو فون آتے ہیں ان میں اکثر یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے, اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں, سمجھ رہے ہیں بات. اور دینداری کا مطلب بھی یہ سمجھا ہے جو زیادہ وظیفے پڑھتا ہوں اس کو لوگ سمجھتے ہیں نیک پرہیزگار آدمی. اللہ کا شکر ایسے ادا ہوگا جن باتوں سے روک دیا رک جاؤ, اور میں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں ناپاک باتوں سے روک رہا ہوں تم. تو انہیں یہ تو ساری تمہید تھی, جو اصل موضوع تھا وہ تو میرا دوسرا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. بعض دفعہ بات مختصر ہوتی ہے مگر اس کو بتانے کے لیے تمہیدیں بہت لمبی باندھنا پڑتی. تو انہیں میں سے میرے بھائی اللہ نے جو ہمیں بہت سارے حکام دیے نا, ان میں سے ایک حکم مردوں اور عورتوں کے لیے مشترک ہے, وہ کیا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. دیکھو اب مجھے بتاؤ یہ حکم بھی شریعت کا صحیح بالکل فطرت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر حکم دیا جاتا دیکھو جس کو چاہو جو چاہو دیکھو کوئی پابندی نہیں, تو پھر یہ نکاح کیوں ہوتا بھائی, یہ شادی کیوں ہوتی, وہ بیوی گھر میں کیوں لے کر آئے. وہ کہتی نا کہ جب ساری دنیا کی ساری عورتیں تم نے دیکھنی تھی ٹیلی ویژن پہ بھی ادھر ہوں گی, پھر مجھ سے اگریمنٹ کس بات کا ہوا. یہ ایسا سوال ہے جو پوری دنیا انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے, کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ دنیا کی ہر قوم میں اس کی اجازت قانون بھی دی جاتی ہے کہ ایک آدمی نکاح بھی کرے اور دوسری جگہوں پر منہ بھی کالا کرتا رہے. آج عملی طور پر دنیا کی ہر قوم میں ایسا ہے, لیکن قرآن نے ہمیں واضح لفظوں سے منع کیا, قل للمؤمنین, اے نبی آپ ان لوگوں سے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھو کیسی بہترین تعبیر, کیونکہ اللہ کو پتا تھا اگلے حکم کو پر وہی عمل کرے گا جس کا مجھ پر ایمان ہے, کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے بھی اس کو اس حکم پر زبردستی چلا دے, کوئی گورنمنٹ قانون بھی نہیں بنائے گی اس بارے میں. یہ نہیں کہا کہ جو پاکستانی ہے ان کو آپ حکم دے دیں یا غزو من ابصارین کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں, وہ یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ روس والوں کو حکم دے دیں, یہ نہیں کہا امریکہ والوں کو حکم دے دیں, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کسی ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی اپنی زوجہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھائے تو اس پہ کوئی اریسٹ ہو جائے یا کوئی سزا ملے. آج کل تو لوگ بھی اس کو برا نہیں کہتے. اس لیے اللہ نے حکم دے دیا قل للمؤمنین, جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں مانتے ہیں کہ میں خالق ہوں, آنکھیں جس نے جو جس آنکھوں سے دیکھتے ہو وہ نعمت میں نے دی ہے, اور اس کائنات کو بنانے والا چلانے والا میں ہوں, تو ان نیک لوگوں سے ان ایمان والوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو بولو بھائی جھکائیں. یوں بھی نہیں کہا حفاظت کریں نگاہوں کی, حفاظت کا لفظ نہیں, صاف تصریح کر دی جھکا دیں, کیونکہ حفاظت کس سے ہوگی, جھکانے سے ہوگی. تو اس حکم پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, وہ بھی اپنی نگاہوں کو بولو بھائی. آج خواتین اداکاروں کو دیکھ رہی ہیں تعریفیں کرتی ہیں, یہ ایسا ہیرو ہے یہ ایسا ہیرو ہے, مجھے تو وہ والا اچھا لگتا ہے, کہہ رہی نہیں مجھے تو وہ فلاں بہت اچھا لگتا ہے مجھے. یہ عورتوں کے تبصرے سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور مرد تو صبح شام کرتے ہی کام, مردوں کو تو ایسا لگتا ہے اللہ نے بنایا ہی لڑکوں کو ان کاموں کے لیے, سارا دن یہی تبصرے سارا دن یہی بات. تو یہ ایسا آدمی اللہ کے شکر گزاروں کی فہرست میں داخل نہیں ہو سکتا. کر لو جتنی بدماشی کرنی ہے کر لو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ مزے اڑاؤ. الفاظ دیکھیں, یہ امر کا صیغہ ہے, امر کا مطلب کسی کو آرڈر کرنا. تمتعوا مزے کرو, الفاظ دیکھیں کیسے دھمکی والے بھیانک. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, تم نے لوٹ کے آنا جہنم کی آگ ہی کی طرف, اس لیے مزے اڑاؤ. اس میں اللہ نے اس اشکال کا جواب بھی دے دیا کہ جب یہ گناہ کا عمل ہے، برا عمل ہے، تو سزا ملتی کیوں نہیں؟ آنکھوں کی بینائی کیوں نہیں ختم ہو جاتی؟ آپ حکومت کے کسی قانون کو توڑے، فوراً پولیس والا بھاگے گا نا آپ کے پیچھے، سگنل توڑ کے بھاگے، کوئی پولیس والا نہیں بھی ہو تو آدمی دائیں بائیں تین چار دفعہ دیکھتا ہے کوئی آ تو نہیں رہا، ایسے وقت میں توڑے گا جب کوئی کھڑا ہوا نہ ہو وہاں پہ، اور اگر کوئی پولیس والا ہے تو بھی توڑ کے بھاگے گا تو دس دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ سگنل توڑنا ایک معمولی سا قانون شکنی ہے، اور نظر کی حفاظت نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں خالق کا قانون ہے، لیکن دن رات اس حکم کو توڑا جاتا ہے اور ڈرا نہیں جاتا۔ اس کبھی دیکھا بدنظری کرنے کے بعد انسان ڈر رہا ہو، کانپ رہا ہو کہ کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ کسی کو دیکھا آپ نے؟ کسی کو دیکھا انٹرنیٹ پہ یا ٹیلی ویژن پہ بےہودہ چیزیں دیکھنے کے بعد ڈر رہا ہو، کانپ رہا ہو کہ کوئی ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے؟ کیوں نہیں ڈر رہا، کیوں نہیں کانپ رہا؟ اس لیے کہ ہوتا نہیں ہے، عذاب نازل نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ کچھ بھی نہیں اس لیے نہیں ہو رہا، یہ کچھ بھی نہیں جو ہے نا یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جب ہوگا تو پھر بہت کچھ ہوگا۔ بعض دفعہ سزا بہت بڑی ہوتی ہے اس لیے مہلت زیادہ دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ سزا بہت کم ہوتی ہے اس لیے فوراً پکڑ لیا جاتا ہے۔ سگنل توڑ کے بھاگیں گے نا، 200 روپے 100 روپے جرمانہ ہوگا، اس لیے گورنمنٹ فوراً پکڑتی ہے اس کو، بھائی یہ 200 روپے دے، چل بھائی اگر پولیس ہی کو دینا ہے تو 50 روپے میں کام ہو جاتا ہے، صحیح ہے نا؟ وہ پھر بہت ہی جلدی چھوٹ جائیں گے، اور اگر حکومت کے اس میں جمع کرانا ہے تو زیادہ 5 دن 10 دن جرمانہ اس میں ادا کرنے میں جو ٹائم لگے گا، اس وقت تک کاغذات آپ کے جمع رہیں گے، واپس ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا عذاب چونکہ بڑا سخت ہے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، تمتعو مزے کرو، کیونکہ پھر اللہ ایسے نافرمان کو مزوں میں ڈالتے ہیں تاکہ پھر اللہ کو بھی اس پہ رحم نہ آئے، کیونکہ اللہ کی طبیعت میں رحمت کا غلبہ بہت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کچھ کر کے آئے پھر میں اس کو سزا دوں، ایسے میں چھوٹی موٹی دو چار خطاؤں پہ سزا دوں گا تو یہ میری رحمت کے خلاف ہے، اللہ کو نہیں، دل نہیں چاہتا، اللہ کا مزاج نہیں ہے یہ، اللہ کی یہ صفت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو بدماشیاں کر رہے ہو، تمتعو، خوب دل بھر کے کر لو، دل بھر کے کر لو، فوراً فوراً عذاب آنا کبھی کبھار آتا ہے فوری عذاب، لیکن ہم دیں گے نہیں فوری عذاب، چونکہ ہم نے اس کے لیے ایک دن متعین کر کے رکھا ہوا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، فرمایا ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اے نبی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ القلوب والابصار، اللہ نے ان کو ایسے دن کے لیے مہلت دی ہے جس میں آنکھیں اور دل پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے، آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی خوف کے مارے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا اور عورت کو بھی حکم دیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، ہاں بعض صورتیں مستثنا ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ مرد کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت عورت کے، کیونکہ عورت کسی مرد کو دیکھے تو اتنا فتنے کا اندیشہ اس میں نہیں ہوتا، مرد کے لیے عورت کو دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ، بولو بھائی، زیادہ، اس میں زیادہ ہے۔ اس لیے مرد کے لیے عورت کو دیکھنا زیادہ برا ہے بنسبت عورت کا کسی مرد کو دیکھنا۔ ہاں جو ضرورت کی مواقع ہیں وہ اس سے مستثنا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بعض حضرات بدنظری کے خلاف ایسا بیان کرتے ہیں کہ پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر سے نکل سکتا ہی نہیں ہوں، شرن میرے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مثال لیڈیز کپڑا بیچ رہا ہے وہ بیچارہ، تو اب وہ اس کے لیے کہ وہ 24 گھنٹے اپنا سر جھکا کے رکھے، وہ تو گردن کا جو موہرے کی ہڈی ہے نا دوسرے نمبر پہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑے دنوں میں درد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پھر میں جب بھی اس موضوع پر بیان کرتا ہوں تو میں وضاحت کرتا ہوں کہ ایسی صورت میں گنجائش دی ہے شریعت نے، ٹھیک ہے، باہر کیونکہ عورتیں آ رہی ہیں وہ خرید و فروخت کے لیے، اب بعض دفعہ نیچے دیکھتا ہے نا، بالکل نظر ہی نہ اٹھائے اس کی طرف، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، سارا دن نظر کو اس طرح سے وہ گردن کو جھکا کے رکھنا عملی طور پر ممکن بھی نہیں، تو اس میں پھر علماء یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جس حد تک ممکن ہو عمل کرے، اور اگر کسی کو دیکھنا پڑ جائے تو پھر دل کو صاف رکھے۔ سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے بات، ما جاء علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے سخت تنگی نہیں رکھی ہے تو پھر دل کو صاف رکھے۔ اسی طرح آج کل بہت سے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جہاں عورتیں پڑھاتی ہیں، خواتین پڑھاتی ہیں، تو وہاں بھی ایسا ہے کہ تعلیمی ادارے تو ہر ایک کے لیے، اس میں پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد بھی جا سکتا ہے عورت بھی جا سکتی ہے۔ تو مرد جب ایسے ادارے میں جائے گا اور پڑھانے والی خاتون ہو ٹیچر، تو اس کو بھی بار بار، کیونکہ 1-1.5 گھنٹے کی یہ 15-20 منٹ کی بھی اگر کلاس ہو تو روز آنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ منہ نیچے کر کے لیکچر سنے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے بات، تو ایسی صورت میں اس کو ٹیچر کو دیکھنے کی گنجائش ہے، بشرطے کہ دیکھے ٹیچر کی نیت سے کہ بھائی میں چونکہ اس سے پڑھ رہا ہوں بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس کو بھی یہ اس کو سمجھانے میں بھی مشکل ہوگی، سمجھانے میں مشکل ایسے ہوتی ہے اگر آپ لوگ سارے بھی منہ نیچے کر کے میرا بیان سننا شروع کر دیں نا، تو حقیقت یہ کہ پھر آدمی بول بھی نہیں سکتا، صحیح ہے نا؟ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، تو اس میں پھر اگر آپ کو کسی کو فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، یہ ڈر نہیں ہے کہ میں دیکھوں گا تو مجھے دل میں کوئی برے فوش خیالات آئیں گے، دل اگر یقین ہے صاف ستھرا رہے گا تو ایسی صورت میں دیکھنے کی گنجائش ہے، لیکن دل میں ذرا بھی کوئی فوش یا برے خیالات کا تصور ہے پھر کسی بھی صورت میں دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے، ایسی تعلیم کے شریعت لات مارنے کا حکم دیتی ہے جس سے انسان کا دل گندا ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ہماری شریعت میں تربیت پہلے ہے تعلیم بعد میں، ہم میں اور انگریزوں میں یہی فرق ہے، وہ تعلیم کو تربیت پہ مقدم رکھتے ہیں اور ہماری شریعت کہتی ہے تربیت پہلے تعلیم بعد میں، چونکہ تعلیم کا مقصد ہی تربیت ہے، تعلیم کا بنیادی مقصد انسان کو انسان بنانا ہے، تو وہ ایسی تعلیم جس سے انسان انسان ہی نہ رہے وہ حیوانوں کی فہرست میں داخل ہونا شروع ہو جائے، ایسی تعلیم کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، تو عورت سے وہی پڑھ سکتا ہے، لڑکی سے خاتون سے وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اپنے بارے میں 100% اطمینان ہو کہ میں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گا، یہ بھی مجبوری کی حالت میں بتا رہا ہوں، ورنہ ایسی ادارے میں جانے کی ضرورت کیا ہے، بہت سارے ادارے ہیں جہاں مرد پڑھاتے ہیں، یہی حکم خاتون عورت کے لیے کہ عورت کو بھی کسی مرد کو دیکھنے کی کوئی ضرورت پڑ جائے، یا اس کو 100% اگر یقین ہے مجھے فتنہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں عورت کے لیے گنجائش ہے، لیکن آج کل جو اداکار ہیں فنکار ہیں ان کو تو دیکھا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے، صحیح ہے نا، ان کو تو دیکھا ہی اس نیت سے جاتا ہے، یہ تو کہاں اس کی اجازت ہوگی، پھر فساد اور فتنے کا اتنا دور ہے کہ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ دل میں برے خیالات نہیں آئیں گے یہ بڑا مشکل بات، تو بھائی میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں، وقت بھی دوسرے میں جب کھانا کھا لیتا ہوں نا تو پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا، میں بھی کھانا کھا کے آیا ہوں اور وہ میرے دماغ پہ جو ہے نا وہ ایسا وہ کھانے کے بعد تو انسان وہ نیند آنا شروع ہوتی ہے نا، وہ ڈاکٹر میں ایک دفعہ گیا ڈاکٹر، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کیا میں جیسی کھانا کھاتا ہوں تو ایک دم بس میں ادھوواں ہو جاتا ہوں، نیند سے دماغ میرا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے پھر ڈاکٹر تو اپنے اسٹائل میں ہر بات کرتا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا بیسیکلی ہوتا ایسے ہے کہ جب آدمی اب میں سیریسلی بولا بھائی پیڑ بھر گیا تو ظاہر نیند تو آتی ہے انسان تو جب دماغ کو سکون ملتا ہے انسان جب کھاتا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا بیسیکلی ہوتا ایسے ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، پھر شوگر لیول جب بڑھ جاتا ہے تو اس سے کچھ غنودگی وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال جو بھی ہو کھانے کے بعد بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے، تو میں چونکہ بیان کا وقت رکھ لیا گیا تھا اور ابھی تجربے کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، ایک تو ہو گیا نا وقت مناسب، کم از کم آپ لوگ کے لیے ہو نہ ہو میرے لیے مناسب نہیں ہے، میں نے پیٹ بھرا ہوا ہے اور بولتے ہوئے مجھے جتنا جو دماغ پہ زور لگانا پڑ رہا ہے نا وہ میں ہی جانتا ہوں، تو نیند بھی آ رہی ہے، صحیح، تو اس لیے میں جلدی جلدی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، سمیٹوں گا جلدی جلدی، تو نظر کی جو ہے نا حفاظت، یہ بھی یہ میں اس لیے اس کو موضوع کو میں نے آج کے لیے منتخب کیا کہ یہ واسطہ ہر آدمی اور ہر عورت کو دن میں سینکڑوں دفعہ اس سے واسطہ پڑتا ہے، سینکڑوں دفعہ نماز بھی اس سے واسطہ بھی 5 دفعہ پڑے گا نا نماز کے ٹائمنگ سے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے 5000 دفعہ واسطہ پڑتا ہے، 5 تو کیا، لہذا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں انسان کا پتہ چل جائے گا فوراً، تھرمامیٹر ہے جس سے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کا شکر گزار ہے یا ناشکر، اس کی آنکھیں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں یہ اللہ کی ناشکری کر رہی ہیں، تھرمامیٹر سے فوراً پتہ چل جاتا ہے نا، آپ زبان کے نیچے رکھے فوراً تھرمامیٹر بتائے گا بخار ہے یا نہیں، یہ بھی بتائے گا، اگر ہے تو کتنے ڈگری فارن ہائٹ ہے یہ بھی بتائے گا، تو آپ کو اگر دن میں 50 مرتبہ کسی عورت پہ نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے 50 مرتبہ، اگر آپ 25 مرتبہ اگر آپ 1 مرتبہ بھی نظر نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو گناہوں کا بخار بالکل بھی نہیں، آپ کو ناشکری کا بخار بالکل بھی نہیں، اور اگر 25 دفعہ ڈالتے ہیں نظر اور 25 دفعہ جھکا لیتے ہیں تو یوں کہا جائے گا ابھی آپ نافرمانوں کی فہرست سے باہر نکلے نہیں، لیکن اتنے نافرمان بھی نہیں ہے جتنے دوسرے ہیں، اور اگر 25 دفعہ نگاہ 50 دفعہ موقع ملتا ہے 50 کی 50 دفعہ نگاہ ڈالتے ہیں، پھر اس کی علامت ہے آپ میں اللہ کے شکر کا ذرہ برابر بھی جذبہ باقی نہیں بچا، تو یہ اپنے آپ کو جانچنے کا بہترین موقع ہے، اب میں جلدی جلدی طریقہ بتاتا ہوں کہ نظر کی حفاظت ہوتی کیسے، بہت سے مرد بھی کہتے ہیں اور خواتین بھی کہتی ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، جلدی جلدی مختصر لفظوں میں بتا دیتا ہوں میں کہ دیکھو جب بھی موقع ملے نا نظر کسی پہ ڈالنے کا تو علماء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ سوچ لیں انسان، اس وقت یہ چیز سوچ لیں کہ بس اس مرتبہ صبر کر لو. سمجھ رہے ہیں؟ کیا سوچے؟ اس مرتبہ چکا لو. خواتین کو فلموں کا شوق ہوتا ہے، ڈراموں کا شوق ہوتا ہے، اس میں بہت بدنظری ہوتی ہے. خواتین کی لیے بدنظری یہ بھی ہے کہ ایسی لڑکیوں کو، ایسی عورتوں کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھنا برہنہ جسم والے، پھر ان سے عورت میں بھی حیا آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے. جب اداکاروں کو دیکھیں گی کہ بھئی وہ ایسے برہنہ لباس کے ساتھ ناچ سکتی ہیں، گا سکتی ہیں، اور ایسے مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہیں، تو ہم کیوں برقعوں میں سمٹ کے بیٹھے ہیں؟ یہ ذہن سازی ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے. اس لیے یہ بہت ایک گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جو انسان کی فطرت کو بدلتا ہے، اس لیے اس کو ہلکا گناہ نہ سمجھے. تو بس یہ سوچ لیا کریں، جب دل بہت چاہ رہا ہو نا کہ آج ناغہ کر دیں گے، کل سے دیکھنا شروع کریں، بس اس دفعہ نہیں کرنا. یہ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جب دیکھنے کا دل چاہے تو کیا کر لیں، بس اس دفعہ چھوڑ، کل سے، اگلی دفعہ میں. شیطان کہتا ہے اس دفعہ کر لو، کل سے توبہ کر لوں گا، یا پرسوں سے، یا ابھی تھوڑا سا جی بھر کے گناہ کر لینا تو پھر تسلی کے ساتھ توبہ کروں گا. آپ کیا کرنا ہے؟ اس دفعہ رہنے دو، اس کے بعد سے کر لوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دفعہ نہیں کرو بس. اور جب اگلی دفعہ موقع آئے پھر یہ سوچ لیں، بھائی ایک دفعہ اور ہمت کر کے اس دفعہ چھوڑ دو، اگلی دفعہ شیطان کو بتائیں میں تیری خواہش پوری کر دوں گا، اس دفعہ رہنے. اور اس دفعہ یہ سوچ کے چھوڑ دیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، کہ ایک دفعہ نظر کا جھکانا 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ بہرحال ثابت ہے شریعت کے دوسرے اصولوں کی روشنی میں. اس لیے کہ قربانی پہ اللہ جو نوازتے ہیں وہ بغیر قربانی دیے ایسا نہیں نوازتے. اور آج نظر کی حفاظت کرنے میں جتنی بڑی قربانی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی دوسری چیز میں اتنی بڑی قربانی نہیں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے مرد کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا دینا اس موقع پر، اور یہ سوچ کے جھکا لیا کریں کہ اللہ داؤد علیہ السلام سے کہہ رہا ہے قلیل من عبادی الشکور، اے داؤد دیکھ میرے تھوڑے سے بندے ہیں جو شکر گزار ہوں گے، تھوڑے سے ہی ہوں گے. تو آپ بتاؤ نظر اٹھانے والے زیادہ یا جھکانے والے؟ اٹھانے والے زیادہ. یہ سوچ کے جھکا لیں کہ بھائی دیکھنے والے تو بہت ہیں، دیکھنے والے بہت. اس پورے محلے میں اگر دیکھا جائے کتنی آبادی ہوگی، فرض کر لیں 1 لاکھ کی آبادی ہے، کم سے کم اتنی تو ہوگی اس نارتھ کراچی کا ایریا جو ہے، 1 لاکھ تو ہوگی نا میرا خیال، زیادہ ہی ہوگی. فرض کر لیں 1 لاکھ کی آبادی میں اگر ہم وہ لوگ شمار کرنا شروع کر دیں جو نظر، وہ مرد یا وہ عورتیں شمار کرنا شروع کر دیں جو نظر جھکانے والی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ 1 لاکھ میں بمشکل 100 ہوں گے. کیا خیال ہے؟ 100 ہوں گے بمشکل، یہی ریشو چل رہا ہے. تو ان 100 کی اللہ کی نگاہوں میں کتنی قدر ہوگی؟ اللہ کہے گا کھلا تو ان 1 لاکھ کے 1 لاکھ کو رہا ہوں گا، سب کو کھلا رہا ہوں. بارش برستی ہے سب پہ برستی ہے، گندم پیدا ہو کے سب کے پیٹ میں اترتی ہے، سب نے میری نعمتوں سے، آنکھوں میں بینائی ہر ایک کے ہے، مگر فلاں ہے جو میرے حکم پر عمل کر کے اس آنکھ کو صحیح استعمال کرتا ہے اور باقی سارے کیا ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت بہت زیادہ پڑ جائے. لیکن ابھی ملے گا کچھ نہیں. اگر ایسا ہوتا نا کہ ایک دفعہ نظر جھکاؤ تو جیب میں 100 روپے آ جائے فوراً. کسی خاتون کو بتایا جائے اگر آپ نے آج جو ہے نا ڈرامہ نہیں دیکھا یا فلم نہیں دیکھی، آج ٹیلی ویژن پہ کوئی ڈرامہ آئے گا یا فلم آئے گی وہ آپ نے آج نہیں دیکھی، صبح جب آپ اٹھیں گی تو 1000 روپے آپ کے پرس میں پڑے ہوئے ہوں گے، تو کیا خیال ہے فوراً چھوڑ دے گی نہیں چھوڑ دے گی؟ کیا خیال ہے؟ بھاڑ میں جائے اسٹار پلس اور فلانا پلس اور جو ہے نا وہ، مجھے لوگ بتاتے ہیں اسٹار پلس کا بہت تذکرہ کرتے ہیں کہ بہت ہی بےہودہ ہے، آپ اس پہ خصوصی دھیان کریں. اس لیے مجھے یہ چینل کا نام یاد رہ گیا. تو اگر پتا چل جائے کہ جی صبح بٹوے میں کیا ملے گا 1000، تو چھوڑنا آسان ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ چھوڑو بھائی ایسی کی تیسی، 1000 روپے میں کھائیں گے پیئیں گے، خریداری کریں گے، شاپنگ کریں گے، روز کی اسی طرح سے ملنا شروع ہو جائے. اور مرد کو بتا دیا جائے تو مرد کے لیے تو 1000 روپے کی بھی آفر کی ضرورت نہیں، 50 روپے صرف بتا دو اس کو. آدمی تو پیسوں کے لیے صبح سے شام بےچارا جو ہے نا وہ گدا بنا پھرتا ہے کہ پیسہ مل جائے کسی طریقے سے. اس کو بتا دینا بھائی تو یہ جو بڑی حسین جمیل خوبصورت سی لڑکی آ رہی ہے اور تیرے لیے بڑا مشکل ہے، تو کہتا ہے میں نظر نہیں جھکا سکتا، تو تو ایسا کر تو جھکا لے میں 50 روپے تجھے دوں گا. تو میرا خیال ہے اسی کو کاروبار بنا لے گا, ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھے گا جہاں بہت زیادہ موقع ملے گا اور پھر وہاں بار بار نظر جھکانے کے پیسے لے گا کہ بھئی یہ جو تاریخ روڈ پہ بیٹھا ہوں میں یہاں تو 100 روپے کی ہونے چاہیے. تو ایسا کرے گا یہ. پھر یہ سارے بہانے جو ہے نا کہ بڑا مشکل ہے اور میں کیسے کر سکتا ہوں اس دور میں, یہ تو مشکل کام ہے, یہ ساری باتیں سارے ڈھگوسلے جو ہے نا ختم ہو جائیں گے اسے. تو یہ سوچ لیا جائے کہ بھائی ابھی اللہ 50 روپے بھی نہیں دے رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں بہت زیادہ دینا چاہتا ہے, بہت زیادہ دینا چاہتا ہے. وہ دینا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جنت کی حوروں کا کیسا نقشہ کھینچا, کیسا نقشہ کھینچا. ابھی خواتین بھی بیان سن رہی ہیں, میں زیادہ حوروں کا نقشہ نہیں کھینچتا کیونکہ خواتین کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مردوں کو تو اللہ اتنی حسین و جمیل حوریں دے دیں گے تو ہمیں وہی پرانے والے ہی ملنے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہی پرانے والے شوہر جو تھے وہی آڑے ترچے سے ٹیڑھے میڑے سے وہی, تو پھر ہمیں وہ اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں. تو اس کا جواب تو میں دیتا رہتا ہوں کہ کیوں ایسا اللہ نے مردوں کے لیے حورے کیوں رکھی اور عورتوں کے لیے کیوں نہیں رکھا, کوئی حور جو ہے نا وہ اس کی وجہ کیا ہے, وہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن جنت میں دوسری نعمتیں کیا کم ہوں گی خواتین کے لیے؟ دوسری نعمتیں کیا کم ہوں گی؟ کیا تو ہوتا ہے نا بہت ساری نعمتیں نہ مل رہی ہوتی تو پھر ہم کہتے چلو ایک ہی نعمت ملے گی, یہ بھی نہیں مل رہی. جنت میں اتنی نعمتیں, شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور بہترین پانی کی نہریں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدہام متان ایسے گھنے باغات, گھنے باغات قطوفہا دانیا, ان کی ٹہنیاں پھلوں کے بوجھ سے زمین تو جھکی بھی ہوں گی. یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. منامل صالحا من ذکر او انثى, اللہ فرماتے ہیں تم میں کوئی بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, تو ہم ان میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کوئی نعمت بدل عورت کو اس کے بدلے میں اضافی نعمت دیں گے جنت میں, وہ نعمتیں کیا ہوگی اس کی ہمیں تفصیل معلوم نہیں, لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا کوئی مرد ہو یا عورت کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ کم سے کم میری نظر میں جو عمل کا بدلہ ہے وہ ایک کے بدلے میں 10 ہے, کم سے کم بدلہ یہ ہے, ایک کے بدلے میں 10, ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ ایک اور 10 کی مناسبت سے یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اہل اللہ کو دنیا میں دکھا بھی دیتے, دیکھو تھوڑا عمل پہ میں تمہیں 10 گنا بڑھا کے دے رہا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں رات کو جب سو کے اٹھتا ہوں تو صحیح بخاری اپنے پاس رکھی ہوتی ہے, جیسی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں حدیث کی کتاب کھولتا ہوں, اور میں نے عزم کیا جو حدیث سامنے آئے گی اس پر فوراً عمل کروں گا, میں ایک دفعہ تو کم از کم کروں گا. تو کہتے ہیں ایک دن میں نے کتاب کھولی تو بخاری کی حدیث تھی, من احب ينسى له في اثره فليصم فليصل رحمه او كما قال صلى الله عليه وسلم, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. کہتے ہیں مجھے خیال ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک, کوئی ایسا اضافی سلوک ابھی مجھے کرنا پڑے گا, میں نے اپنے اوپر لازم کیا یہ کہ حدیث پر ایک دفعہ تو کم از کم عمل کروں گا. تو یعنی ویسے تو اچھا ہی سلوک کرتے ہیں وہ, لیکن یہ کہ کوئی اضافی اس حدیث کی وجہ سے کوئی اضافی عمل کروں گا. یار میں سوچ میں پڑ گیا میں کیا کروں, کون سا ایسا کام کروں جو ایک جسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں یونیک قسم کا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں میرے پاس 25,000 روپے پڑے ہوئے تھے جو میں نے کسی اپنی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے تھے, وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی, جتنی ضرورت مجھے تھی اتنی بڑے بھائی کو بھی ان کے پاس نہیں تھی. تو میں نے کہا میں اپنی ضرورت کو ان کی ضرورت پہ قربان کر دیتا. تھے کل 25,000 روپے ہی, اس سے زیادہ نہیں تھے کیونکہ کوئی جائیدادیں نہیں ہے, صحیح ہے, کوئی جائیدادیں نہیں, بس یہی تھے پیسے. تو یہ اس آدمی کے لیے یہ قربانی بڑی مشکل ہوتی جس کی کل جائیداد 25,000 روپے ہی ہو. تو فرماتے ہیں میں نے وہ 25,000 اپنے بڑے بھائی کو دے, ان کو بتایا نہیں کہ میرے پاس کل یہی رقم ہے, بس ان کو چپکے سے دی بھائی یہ میرے آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, اللہ کی خاطر قربانی دے دی. اور صبح صلہ رحمی تو سب سے پہلے اپنے بھائی بہن داخل ہے. کہہ رہے اگلے دن ایک میرا شاگرد جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی جیب سے کبھی آج تک کسی کے لیے ہدیہ نہیں نکلا, مالدار شاگرد تھا. ہوتا ہے نا بعض مالدار شاگرد اپنے استاذوں کو ہدایہ بھی دیتے ہیں, تو لیکن کہہ رہے اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ مالدار تو ہے مگر آج تک اس کی جیب سے کبھی کسی کے لیے ہدیہ نکلتا ہوا دیکھا نہیں گیا. کہہ رہے وہ آیا اور اس نے مجھے 2,50,000 روپے کی رقم خریدی ہے. کتنی بتاؤ بھائی؟ 2,50,000. اور بڑے اصرار کے ساتھ, بڑے وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی لجاجت کے ساتھ اور بہت اس کے ساتھ کہ آپ ضرور قبول کریں اس کو. کہتے ہیں میں نے قبول کر لی اس کی وہ 2.5 لاکھ. میں نے کہا کہ کل میں نے بڑے بھائی کو دیا, آج اللہ نے 2.5 لاکھ کا ایسے آدمی سے انتظام کروایا. قرآن میں آتے نا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایسی جگہ سے ملتی ہے روزی. سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو ذرائع ہوتے ہیں وہاں سے آدمی مایوس ہوتا ہے, اللہ ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے امید نہیں تھی. کہتے ہیں اس نے جب مجھے دیا تو میں نے گنے, تو میں نے سوچا کہ یہ کل میں نے ہدیہ دیا اور آج مجھے اللہ نے پہنچا, تو یہ ریشو کیا ہے؟ تو 25,000 اور 2.5 لاکھ میں کیا ریشو ہے؟ 10 گنا زیادہ. 25,000 کو 10 سے ضرب دیں تو 2.5 لاکھ. تو یہ اہل اللہ کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہم اور آپ کے ساتھ اس لیے نہیں ہوتے کہ اگر ہمیں اللہ یہ چیزیں دکھانا شروع کر دے نا تو پھر یہ غیب پر ایمان نہیں رہے گا. کیونکہ اہل اللہ کا ویسے ہی اللہ پہ اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے کہ ان کو نہ بھی ملتے ہیں نا 2.5 لاکھ, تو ان کو پتا تھا اللہ نے 10 گنا تو دینا ہی دینا ہے, اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے. دنیا میں بھی صدقے کا اجر, تو صدقے کی وجہ سے مال میں برکت تو دنیا میں بھی ہوتی ہے. تو جن کو پہلے سے یقین ہے اللہ ان کو مزید اطمینان دلانے کے لیے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا, انہوں نے پرندوں کو کاٹ پیٹ کے گوشت کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پہ رکھے ابراہیم علیہ السلام نے, اللہ نے کہا ان کو آواز دو, آپ نے آواز دی, وہ سارے جڑ کے واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا, یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کیونکہ ان کو ویسے ہی یقین تھا, تو ان کے یقین کو مزید اطمینان میں تبدیل کرنے کے. ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو جو ہے نا یہ محمد شاہ کے قبرستان سے مردے اٹھا کے یا سخی حسن کے قبرستان سے مردے اٹھا کے دکھا دے. اور ویسے بھی اچھا ہمارے حق میں یہی ہے کہ نہ دکھائے. ایک مردہ بھی اگر سخی حسن سے دریافت ہو گیا, اٹھ گیا, تو پھر ہم سب مردے ہو جائیں گے اسے دیکھ کے, ہم میں اتنا تحمل نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو ایک کے بدلے میں 10 گنا اللہ نے دے دیے. لیکن وہ واقعی الحمدللہ اللہ والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے یہ مجھے جو 2.5 لاکھ دیے ہیں نا, یہ صدقے اور خیرات کی اور اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے دیے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو میرا یہ عمل بہت پسند آیا. تو اتنے پسندیدہ عمل کو پھر اسی کام میں استعمال کرنا چاہیے. نہیں یاری بات سمجھ, اتنے پسندیدہ عمل کو جب اللہ بتا رہے کہ میں اتنا خوش ہوں, اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو اتنا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے پھر وہ 2.5 لاکھ اپنے بھائی بہنوں میں بانٹ دیے. سر یہ اس کے لیے تھوڑا سا ایسا جگر چاہیے جو ہمارے اندر, یہ آرڈر پہ بنوانے سے بھی ایسا جگر نہیں بن سکتا. پھر باقی بھی سارے پرزے اسی حساب سے ہونے چاہیے, سر جگر بھی کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھو اللہ نے دکھا دیا, تو بعض دفعہ اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں, ہر ایک کو نہیں دکھاتے, لیکن ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ دیکھنا نصیب ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ ایسے حالات گزر رہے ہیں, ان کی خبریں ہمیں مل جاتی ہیں, اس سے ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی جب اللہ 25,000 کے صدقہ کرنے پر اتنا نواز سکتا ہے, تو ایک دفعہ نظر جھکانے پر اللہ کتنا نواز ہے. اور میں کہتا ہوں 25,000 صدقہ کرنا آسان ہے, آج کے زمانے میں نوجوان کے لیے نظر جھکانا مشکل کام, جو اس میں خواہشات قربان ہوتی ہیں وہ زیادہ مشکل کام, اس پہ اللہ اور زیادہ نواز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات وغیرہ کر میوزک حرام ہے کس وجہ سے؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہ سوال کر رہے ہیں کہ میوزک کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میوزک اسلام میں جائز ہے, اور بتا رہے ہیں کہ کوئی فلم ہے خدا کے لیے, نام دیکھو کیسا رکھا ہوا ہے, اس میں بتایا کہ کوئی, کیا بتایا, داؤد علیہ السلام. اچھا اچھا, تو موسیقی سے ساز باز سے وہ. اس بارے میں تو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل یہ بات واضح ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں. پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو لہو الحدیث, لہو العیب کی بات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ سے غافل کر دیں. اور اس کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے, تو بعض مشرکین نے گانے بجانے کا انتظام کیا, تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ تاکہ قرآن نہ سنیں. آپ ایک طرف کسی قاری کو بٹھا دیں اور وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, دوسری طرف کوئی گانا لگا دیں تو گانے کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب. موسیقی انسان کو قرآن سے غافل کرتی ہے. یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں نا, ایک دفعہ قاری کو بٹھا دیں, تلاوت سنو اور کسی کو گانا لگا دیں کسی کا, تو آپ دیکھیں گانے میں تو آپ بس میں گانا لگتا ہے کیسے سر دھننا شروع کر دیتے. اس لیے کہ گانوں کی سرے ہوتی ہیں اور اس میں ایسا اتار چڑھا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو لذت, جو ظاہری لذت ہے وہ بہت حاصل ہوتی ہے. تو اس گانے بجانے سے انسان غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے بھی, قرآن حدیث سے بھی غافل ہوتا ہے اور اچھے کاموں سے بھی غافل ہوتا ہے. اگر کوئی گلوکار اچھے اچھے کام بھی کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پھر اس کو تو گانوں نے غافل نہیں کیا. ایک چیز جو بنیادی, جس چیز کی بنیاد اس کے لیے, تو اگر وہ اگر وقتی طور پر اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہو نا وقتی طور پر, تو اس وقتی فائدے کو دیکھ کر کبھی عمومی قاعدہ اور قانون نہیں بنایا جاتا. یہ اصول شریعت کا. اصل موسیقی میں جو ایک صفت رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ غفلت پیدا کرنا انسان کو, اچھے کاموں سے دور کر دینا انسان. دوسری بات یہ کہ یہ دلیل اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, اول تو آنی چاہیے, قرآن کی آیت ہے, اس کی تفسیر میں صحابہ کے اقوال ہیں. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ قرب قیامت میں گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے. اور آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی کہ میری امت میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دی جائیں گی, سور کی شکلیں, اور زمین میں دھسنے کا عمل بھی ہوگا, زلزلے بھی آئیں گے اور طوفان بھی آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں اس وقت ظاہر ہوں گی جب گانے بجانے کے آلات بھی زیادہ ہو جائیں گے اور گانے بجانے والیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی. معازف کے الفاظ ہیں, معازف گانے بجانے کے آلات کو کہتے ہیں. ظاہر ہے آلہ خود تو نہیں گاتا نا, وہ تو موسیقی کو یہاں معازف سے تعبیر کیا گیا جو موسیقی کے آلات ہیں. تیسری بات یہ, وعلیکم السلام, تیسری بات یہ کہ اگر موسیقی کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو موسیقی کی دھنیں ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہر ایک کی توجہ جاتی ہے, ہر ایک کی توجہ. یہ ایک انسان کو وقتی طور پر ریلیکس کرنے کا ایک سستا اور بہترین آلہ ہے. وقتی طور پر انسان اس سے ریلیکس ہو جاتا ہے, جیسے شراب پی کے وقتی طور پر فٹ فاٹ ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا وہ الگ بات ہے, اس کے پھر نتائج آہستہ آہستہ بھیانک نکلتے ہیں. تو موسیقی سن کے بھی وقتی لذت بہت حاصل ہوتی ہے, اور وقتی لذت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہر دور کے انسان نے اختیار کیا ہے, ہر دور کے انسان نے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم میں موسیقی کا رواج رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک بانسری بجائی ہو موسیقی کے لیے. تو اگر اسلام میں اس کی اجازت ہوتی تو یہ تو ایسی مرغوب چیز ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ, ان میں کوئی تو موسیقی کا استعمال کرتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے. شراب پیتے تھے وہ لوگ, جب اسلام نے منع کیا چھوڑ دی. اور اسلام, اور پہلے گانے بجانے والیاں بھی ہوتی تھی. غزوہ بدر میں کیا ہوا ہے, غزوہ بدر میں جب ابو جہل آیا ہے لشکر کو لے کے, تو باقاعدہ موسیقی کے آلات بھی لایا اور ناچنے والیاں بھی اپنے ساتھ لایا, سب ناچے گائے, اور جو ان کا ایک فنکشن تھا انہوں نے کیا لڑائی سے پہلے تاکہ قوم میں جوش پیدا ہو. صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. تو جس چیز کا داعیہ موجود ہو پھر بھی وہ کام نہ کیا جائے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کام پر پابندی لگی ہوئی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دیکھو, کھانے کا شوق تو ہر ایک کو ہے یا نہیں ہے؟ لہذا ہم صبح بھی کھاتے ہیں, دوپہر بھی کھاتے ہیں, رات بھی کھاتے ہیں, جب بھوک لگے گی کھائیں گے. لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے, کوئی غیر مسلم آئے دیکھے کہ یار یہ نہ صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں, نہ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں, نہ شام کی چائے پی رہے ہیں, کچھ پیش کرو ان کے سامنے تو بھی نہیں کھاتے, تو وہ کیا کہے گا, لگتا ہے کہ ان پر کوئی پابندی لگی ہوئی. اب کوئی اسے نہ بھی بتائے نا کہ پابندی ہے, پھر بھی وہ کہے گا بھائی پیٹ تو ان کے ساتھ بھی ہے, شوق تو ان کو بھی ہے, ضرورت تو ان کو بھی ہے, پھر بھی یہ نہیں کھا رہے, سارے کے سارے نہیں کھا رہے, تو لگتا ہے اگرچہ میں نے سنا نہیں گئی لیکن یقیناً پابندی ان پر لگی ہوئی ہوگی, تبھی ضرورت کے باوجود نہیں کھا رہی. تو اگر ہمارے پاس بالفرض کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے, کوئی بھی حدیث نہیں ہے موسیقی کے حرام ہونے پر, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام کا اتنا طویل دور, نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی, صحابہ کرام کا اتنا طویل دور, کوئی ایک صحابی, حالانکہ دل موسیقی کی طرف ہر ایک کا مائل ہوتا ہے جو بھی بشر ہوگا, تو اس کے باوجود بھی کسی ایک صحابی نے ایک بانسری تک کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس کی علامت ہے کہ ان پر پابندی لگی ہوئی تھی اور وہ انہی آیات اور ان حدیث کو پابندی سمجھتے تھے. تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو جائز قرار دینے والے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی چونکہ آواز بہت خوبصورت تھی اس لیے ان کی آواز کو موسیقی کی دھنوں سے بعض لوگ تعبیر کر دیتے ہیں. جیسے موسیقی کی دھنیں ہوتی ہیں نا, جھوم جاتا ہے آدمی, تو بعض لوگوں کی آواز بڑی شاندار ہوتی ہے. تو داؤد علیہ السلام کو تو معجزہ ہی آواز کا دیا گیا تھا, اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ پرندے ان کی آواز سن کے ٹھہر جایا کرتے تھے, اور جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے, انسان اور جنات کھڑے ہو کر سنتے تھے. تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ وہ کوئی بانسری لے کے بیٹھتے تھے یا کوئی موسیقی بجاتے تھے. یہ پیغمبر کی بہت بڑی توہین ہے, پیغمبر پر بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. اور بھی اس میں کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن عقل مند کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے. تو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کے جنت میں انشاءاللہ موسیقی بھی سنوائیں گے, سارے سرور بھی وہاں پر جو ہے نا ہوں گے انشاءاللہ. اس دنوں کے لیے چھوڑ دیں. باقی یہ کہ موسیقی اچھی لگتی ہے, وہ فطرت ہے, انسان فطرت ہے. فطرت کا مطلب یہ کہ جو بھی سر والی آواز ہوگی اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے منع کر دیا کہ یہ اتنی اٹریکشن ہے اس میں کہ اللہ کو پتا تھا کہ جب یہ لوگ بس یہ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے پہلے تو کہا تھا جو جتنی چیزیں انسان کی فطرت میں ہے وہ تو اللہ نے ان کا حکم دیا ہے نا, ان سے روکا نہیں ہے, دین تو دین فطرت ہے. تو بس ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی بڑے ضرر سے بچانے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. بہت سی چیزیں دیکھو, رمضان میں دوپہر کو کھانا کھانے کا دل چاہتا ہے نہیں چاہتا, اور انسان کی فطرت ہے کھانا کھانا, لیکن رمضان میں پابندی لگا دی کہ بھئی کچھ دن ذرا بھوکا بھی رہو تاکہ بھوکے رہنے کی بھی عادت پڑ جائے, ایسا نہ ہو کہ ہر وقت روٹی کی فکر میں ہی لگے رہو. تو بعض فائدے حاصل کرنے کے لیے, بڑے فائدے حاصل کرنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے. تو موسیقی اگرچہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے, اور بشرطے کہ موسیقی بھی ایسی ہو جو اگر وہ ڈسکو قسم کی ہے اس کی طرف, تو کسی شریف آدمی کی طبیعت بھی مائل نہیں ہوتی. یہ جو میں ان موسیقی کی دھنوں کی بات کر رہا ہوں جو صوفیہ کرام کی موسیقی ہوتی ہے, کیونکہ اسی کی بحث ہوتی ہے نا حلال ہے, اس کو تو کوئی بھی حلال نہیں کہتا. تو یہ جو ہے نا اگرچہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے انسان کی, کہیں قوالی لگی ہو, تو میں کبھی بسوں میں جا رہا ہوتا ہے نا کوئی قوالی لگا دیتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ جو دائیں بائیں نمازی بیٹھے وہ بھی اپنی سرگوڑا یہ ہلانا شروع کر, تو لگتا ہے ان کو بھی مزہ آ رہا ہے. ایسے ٹون ہو جاتے ہیں یہ کر کے, تو بڑا لگتا ہے مزہ آ رہا ہے. ایک دفعہ میں ایسے ہی آ رہا تھا تو وہ اس نے کوئی قوالی لگا دی, تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی بہت زیادہ جھوم رہا ہے, تو میں بھی اس کو بار بار پکڑتا, بھائی ادھر آرام سے بیٹھو, میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پہ, مجھے لگ رہے ہو آپ بار بار آ کے. پھر وہ دھن, نماز کا وقت آیا تو ڈرائیور روک نہیں رہا تھا, میں نے لڑنے لگا ڈرائیور سے, روک بھائی روک. تو اب میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو اتنے نبی کے نام کو محبت سے سن رہا تھا, تو ذرا تو بھی میرے ساتھ دے, تجھے تو اللہ کی وہ نبی پر کوئی شان میں کوئی قوالی تھی, وہ نعت تھی. تو میں نے کہا ذرا اٹھے ہم ڈرائیور کو بولتے ہیں, کہہ رہے نہیں یار بیٹھے رہو آرام سے. تو میں نے کہا یہ مزہ تو آپ کو بہت آ رہا تھا, یوں 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 گردن آ رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کعبہ جھکا ہوا ہے نبی کے حضور پر, کچھ اس طرح کی وہ عجیب سی شرکی قسم کی نعت تھی وہ. تو میں نے جب کہا تو وہ اٹھ نہیں رہا, تو مجھے پھر غصہ آ گیا, تو کہنے لگا نماز تو جہاں چاہو پڑھ لو, بس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ دھنوں والے جو ہے نا جو سن سن کے اس طرح کے, وہ عملی لحاظ سے بےچارے زیرو ہوتے ہیں. تو شریعت نے بڑے, کیونکہ اس سے پھر انسان عملی زندگی سے غافل ہوتا ہے, عملی زندگی سے غافل ہوتا ہے انسان. نماز قوالیاں سننے والے آپ نے سارے بے نمازی دیکھے ہوں گے, اور اکثر نعتوں میں پڑھنے والے بھی میں نے بےچارے اسی قسم کے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی 12 ربیع الاول آنے والے, آپ دیکھیں شروع ہو جائیں گے ڈھول ڈھمک کے چاروں طرف. تو عملی لحاظ سے دیکھو تو بےچارے زیرو. تو یہی حساب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی. اکثر نعت خوان داڑھی منڈے ہوتے ہیں, اکثر نعت خوان بغیر داڑھی والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.